مورخین نے لکھا فقط تین آدمیوں پر، ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح، یہ ہاتھوں پر قائم ہو گیا۔ آیا دنیا کے کس خطے میں یہ عقیدہ قابل قبول ہے کہ اگر تین شخص یا کوئی کسی شہر یار دار سلطنت میں اکٹھا ہوں اور فرض کیا جائے کہ اس شہر کے باشندے کسی شخص کی ریاست و حکومت یا خلافت پر اجماع بھی کر لیں تو دوسرے مقامات کے صاحبان عقل و علم و دانش مندوں پر ان کی پیروی واجب ہو جائے؟ یا ایسے چند عقل مندوں کی رائے جن کو دوسروں نے منتخب کیا ہو وہ باقی عقل مندوں کے لیے واجب العمل بن جائے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک گروہ کی ہنگامہ سازی اور دھمکی کے مقابل میں پوری قوم کے خیالات کا گلا گھونٹ دیا جائے؟ حضرات، آپ سب انصاف کریں، اگر ایک جماعت والے حق بات کہنا چاہیں اور علمی مباحثوں اور عملی تنقیدوں کی روشنی میں بتائیں کچھ ساختہ خلافت و اجماع کسی دینی یا دنیاوی قانون کے مطابق صحیح نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی مذہب اسے نہیں مانے گا، دنیا کا کوئی قانون اسے نہیں مانے گا، تو ان کو رافضی، مشرک، نحس کہا جائے، ان کا قتل واجب سمجھا جائے، کوئی ایسی تہمت باقی نہ رہے جو ان پر تھوپ دی جائے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خلافت کا معاملہ امت پر یا بقول آپ کے اخلاق امت پر چھوڑ دیا، خدا کے لیے انصاف سے کہیے کہ امت اور اخلاق امت کو کیا فقط تین ہی آدمی تھے پوری امت میں، ایک ابو بکر، دوسرے عمر اور تیسرے ابو عبیدہ جرہ، جنہوں نے آپس میں سمجھوتا کر کے ایک کو مان لیا اور سارے مسلمانوں پر فرض ہو گیا کہ انہی کے راستے پر چلیں، اور اگر کچھ لوگ کہہ دیں کہ یہ تینوں اشخاص بھی باقی امت اور صحابہ کے مانند تھے تو لہذا سارے اصحاب سے صلاح و مشورہ کیوں نہیں کیا، تو کیا وہ کافر ہیں؟ با اتفاق فریقین اجماع کا واقع ہونا،
دیکھیے وہی اجماع پر مسلسل آپ دلائل دے رہے ہیں اور علمی گفتگو، حکمتی گفتگو پر تفسیر ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں
کئی روایات موجود ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے اس موضوع پر، اجماع کے سلسلے میں کہ جب اجماع ہوا تو صرف تین شخص تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگ بڑھنے لگے، اور جب لوگ بڑھنے لگے تو پھر لوگوں نے اختلاف بھی کیا۔ سعد ابن عبادہ سے آپ کے اکثر ثقہ راویوں اور بڑے بڑے مورخین نے جیسے امام فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی، ابن ابی الحدید المعتزلی، طبری، بخاری، مسلم وغیرہ نے مختلف عبارتوں کے ساتھ بتایا، نقل کیا کہ خود مدینے میں پورا اجماع منعقد نہیں ہوا، علاوہ اس کے کہ تمام بنی ہاشم رسول کے اہل بیت جو عدیل قرآن تھے اور دوسرے اہل خاندان جن کی رائے اچھی خاصی اہمیت رکھتی تھی، بنی امیہ بلکہ عام اصحاب میں بھی سوا تین آدمی صحیفہ میں خلافت پر رائے دینے کے لیے حاضر نہ تھے، بلکہ سننے کے بعد انہوں نے اس پر پورا اعتراض کیا، یہاں تک کہ مہاجرین و انصار میں سے جن بزرگ اصحاب نے بحث صحیفہ کو غلط بتایا ان میں سے چند مختدر حضرات نے مسجد میں جا کر ابو بکر سے احتجاجات بھی کیے، جیسے مہاجرین میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود کندی، عمار ابن یاسر اور بریدہ اسلامہ، اور بھی اصحاب سعید ابن عاص، اور انصار میں ابو الحشم، خزیمہ ابن ثابت، ذو الشہادتین جن کو رسول نے ذو الشہادتین کا لقب دیا تھا، ابو ایوب انصاری، ابی ابن کعب، سہیل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، ان میں سب سے ہر ایک نے مسجد کے اندر کافی و شافی دلائل و براہین پیش کیے جن کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کی معتبر تاریخ موجود ہے کہ یہ سب مسجد میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کے خلاف حکم دیا،
اچھا،
اور ٹوک دیا ابو بکر کو اور ابو بکر کے خلاف دلائل پیش کیے، یہ ساری آپ کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں، واضح ہو جائے کہ اجماع مکمل طور پر باطل اور بے بنیاد ہے، کیونکہ خود مدینے میں بھی اجماع واقع نہیں ہوا، بلکہ مدینے کے اخلا اور اکابر اصحاب کا اجماع بھی صریحاً جھوٹ ہے۔ کچھ مخالفین خلافت کے نام پر آپ کی معتبر کتابوں سے عرض کرتا ہوں، سنیے، ابن حجر عسقلانی اور بلازری نے اپنی تاریخ، اور محمد خاوند شان روضۃ الصفا میں اور علامہ ابن عبد البر استیاب میں، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج سے اور قریش کے گروہ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی.
جی جی.
نیز 18 شخص بزرگان ہیں صحابہ نے بیعت نہیں کی اور وہ راضی ہو گئے. یہ لوگ علی ابن ابی طالب کے شیعہ تھے. یہ ان کی روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں.
جی.
ان 18 اصحاب کے نام یہ تھے: سلمان فارسی، ابو ذر غفاری،
جی،
مقداد ابن اسود کندی،
جی،
عمار ابن یاسر،
جی،
خالد ابن سعید،
جی،
برید الاسما،
جی،
ابی ابن کعب،
جی،
خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین، ابو الحشم ابن تہان، سہیل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف،
جی،
ابو ایوب انصاری،
جی،
جابر ابن عبداللہ انصاری،
جی،
حذیفہ یمانی،
جی،
سعد ابن عبادہ،
جی،
قیس بن سعد،
جی،
عبداللہ ابن عباس،
جی،
زید ابن ارخم،
جی.
اب تاریخ یعقوبی جو کہ 135 ہجری کے مورخ کی کتاب ہے. تاریخ سے سب سے قدیم کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں.
جی جی.
تاریخ یعقوبی میں امام یعقوبی لکھتے ہیں کہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت نے ابو بکر بیعت ابو بکر سے اختلاف اور علیحدگی اختیار کی اور علی ابن ابی طالب کی طرف مائل ہوئی.
جی.
من جملہ ان کے عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، زبیر ابن العوام، خالد ابن سعید، مقداد ابن عمر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، ابرا بن حازب اور ابی کعب موجود تھے. تو کیا یہ افراد قوم کے صاحبان عقل، اکابر اصحاب اور رسول اللہ کے ہمدرد و ہم راز نہیں تھے؟ کیا علی علیہ السلام، عباس، امی پیغمبر، دوسرے بزرگان بنی ہاشم اخلائے قوم نہ تھے؟ خدا کے لیے ذرا انصاف سے بتائیے، کیا اجماع تھا جو بغیر ان کی موجودگی کے پورا ہو گیا؟ اب یہاں ایک اہم چیز آپ کو میں پیش کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت، کہ ان سب سے خطۂ نظر بنی ہاشم اطرت اہل بیت رسول بھی، جن کا اجماع یقیناً حجت تھا باعتبار حدیث مسلم، جس کو میں گزشتہ شبوں میں معتبر اسناد کے ساتھ پیش کر چکا ہوں، پھر ایک بار پیش کی دیتا ہوں. اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس کے آپ کے علماء محدثین، مورخین، مفسرین، کوئی ایسا عالم دین آپ کا نہ گزرا ہو، عامہ کا، اہل سنت کا، جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں اسناد صحیح کے ساتھ نہ لکھا ہو یا اس حدیث کے ذریعے اپنی کتاب کو زینت نہ دی ہو. رسول اکرم نے فرمایا: انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بزرگ، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت.
جی جی.
اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو یقیناً نجات پاؤ گے.
ہاں ہاں.
اور دوسری مشہور حدیث جو حدیث سفینہ کے نام سے موسوم ہے، پچھلی راتوں میں میں اسناد کے ساتھ ذکر کر چکا اس کا. حضرت نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، جو شخص ان سے متوسل رہے گا وہ نجات پائے گا. اور تیسری اہم دلیل جو سوائق محرقہ کے آئے چہارم اور صفحے 90 پر، اور ابن سعد نے دونوں حدیثوں کو اہل بیت کے لیے لکھا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت جنت کے ایک درخت ہے جن کی شاخیں دنیا میں ہیں، پس جو شخص خدا کی طرف سے راستہ چاہتا ہے اس کو اس طرف تمسک ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث جو آپ کے اکابر علماء نے نقل کیا ہے، کہ میری امت کے لیے ہر دور میں میرے اہل بیت میں سے کچھ عادل افراد ہیں جو اس دین سے گمراہوں کی تحریف، باطل پرستوں کے دعوے اور جاہلوں کی تاویل کو دور کرتے ہیں. اور کیا قبلہ آپ نے؟
جی جی جی.
آگاہ ہو کہ یقیناً تمہارے ائمہ اللہ کی طرف تمہارے سفیر ہیں، بس یہ دیکھ لو کہ سفارت کس کے سپرد کرتے ہیں.
دیکھیے قبلہ صاحب، چونکہ فساد کا احتمال تھا اور ساری امت تک پہنچ نہیں تھی، لہذا مجبوراً جلد بازی میں انہیں چند حاضرین سخیفہ پر اکتفا کر کے بیعت لے لی اور بات کو امت نے بھی مان لیا.
حافظ صاحب آپ جانتے ہیں کہ خالد ابن ولید نے کیا کیا مالک ابن نویرہ کے ساتھ اور کس طرح سے خون بہایا گیا اصحاب رسول کا صرف ابو بکر کی خلافت کے لیے. ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اب جو آپ نے کہا اس کے جواب میں یہ سن لیں کہ مدینے سے باہر کی نمایاں شخصیتوں بزرگان صحابہ اور دانش مند قوم تک رسائی نہیں تھی, لیکن خدا کے لیے انصاف کیجئے, اگر کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی تو بزم شورا میں حاضرین مدینہ کو کیوں نہیں بلایا؟ آیا رسول اکرم کی ام محترم شیخ القبیلہ جناب عباس اور حضرت کے داماد حضرت علی اور بنی ہاشم اور مدینے کے اندر موجود کبار صحابہ کی رائے لینا ضروری نہیں تھی؟ فقط عمر ابو عبیدہ ذرہ کی رائے ساری دنیا اسلام کے لیے کس طرح کافی ہو سکتی ہے؟ پس آپ کی دلیل اسماء عمومی حیثیت سے خصوصی طور پر, کیونکہ مہاجرین و انصار میں عقلن اور کبار صحابہ اس میں شریکت نہیں تھی بلکہ مخالفت کی تھی, بالکل محمل اور باطل ہے. اب اس موضوع پر سنیں کہ اس کی تردید کہ ابو بکر سنسیدہ ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے, جیسا کہ
جی
آپ نے کہا کہ وہ سنرسیدہ تھے اس لیے خلیفہ تھے, اور حضرت علی چونکہ کم سن تھے اور نوجوان تھے لہذا اس کے اہل نہیں تھے.
جی جی یہ ہمارا
ایک اعتراض کیا تھا نا.
جی جی ہم نے اعتراض کیا تھا اور اس اعتراض کا جواب
دیا. جواب میں
ہمارا اعتراض اپنے مقام پہ قائم ہے.
جی تو اب آپ اس کا مختصراً جواب یہی سن لیں کہ آپ کی دوسری دلیل کہ ابو بکر چونکہ امیر المومنین سے عمر میں زیادہ تھے لہذا ان کا حق مقدم تھا, تو یہ خلافت کے معاملے میں انتہائی مردود اور پہلی دلیل سے بھی زیادہ محمل اور بے معنی ہے بلکہ مضحکہ خیز ہے.
کیسے؟
مذاق بن جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر خلافت میں سن کی شرط تھی تو ابو بکر و عمر سے زیادہ بوڑھے لوگ جمع تھے, اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ابو بکر کے باپ ابو قحافہ اپنے بیٹے سے بڑے تھے اور وہ اس وقت زندہ تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو بکر کو خلافت دی گئی, تو انہوں نے کئی صحابہ کے گروہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اسے کس طرح سے خلافت دے دی گئی. لوگوں نے کہا کہ ان کی بزرگی کے سبب, تو کہا کہ ان سے بڑا بزرگ میں موجود ہوں, جب میں موجود ہوں تو میری موجودگی کے لیے کے بعد میرے بیٹے کو خلافت کس طرح دی جا سکتی ہے. اس کو تمام تواریخ نے متفقہ طور پر لکھا. ابن سعد نے اپنے طبقات میں لکھا, تاریخ طبری, مروج الذهب, تاریخ یعقوبی, تمام تواریخ میں اس کو لکھا.
دیکھیے قبلہ, ابو بکر کا بڑھاپا لیاقت کے ساتھ تھا. جب کسی قوم کے اندر ایک جہاں دیدہ اور محبوب رسول خدا بزرگ ہو تو کسی ناتجربے کار جوان کو سردار نہیں بنایا کرتے.
دیکھیں آپ کا یہ جواب مکمل نہیں ہوا میرے جواب کے بعد.
کیسے مکمل نہیں ہوا؟ جواب یہ مکمل ہے میرا.
زیادہ بزرگ ان کے والد موجود تھے.
جی
اب آپ کیا ابو بکر کو ان کے والد پر بھی مقدم کریں گے؟ بوڑھے اصحاب کی موجودگی میں پیغمبر جو جوان علی کو ترجیح دیتے تھے, یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. حافظ صاحب اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں سچ مچ ایسا ہی ہو کہ آزمودہ کار بوڑھے کی موجودگی میں کسی جوان کا کام وہ بھی خدا کے کام پر مقرر نہ کرنا, تو یہ اعتراض سب سے پہلے رسول خدا پر وارد ہوتا ہے. آپ یہ اعتراض فقط رسول اکرم پہ کر رہے ہیں, کیونکہ جس وقت آن حضرت نے غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو منافقین نے خفیہ طور پر یہ طے کیا کہ آن حضرت کی عدم موجودگی میں مدینے کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیں, لہذا مدینے کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک تجربہ کار انسان کی ضرورت تھی جو آن حضرت کی جگہ پر یہاں ٹھہرے.
جی جی بالکل,
آن حضرت کی جگہ پر یہاں ٹھہرے. آپ نے غور نہیں کیا جملوں پر؟
جی جی آپ نے جگہ پہ لفظ
ہمت اور حسن تدبیر کے ساتھ حالات کو قابو میں رکھنے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دیں. آپ حضرات سے میری درخواست ہے تو فرمائیے پیغمبر نے مدینے میں کسی شخص کو اپنی خلافت اور جانشینی سپرد نہیں فرمائی؟
مسلم ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کو اپنا خلیفہ و قائم مقام بنایا تھا.
تو کیا ابو بکر عمر اور دوسرے بوڑھے اصحاب مدینے میں نہیں تھے؟ وہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں پیغمبر نے امیر المومنین جیسے جوان کو باقاعدہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا. صاف صاف فرمایا انت خلیفتی و اہل بیت، یعنی تم میرے خلیفہ ہو، میرے اہل بیت ہو، اور مقام حضرت یعنی مدینے میں،
مدینے میں دبر.
بہتر ہوگا کہ آپ حضرات راستوں سمجھ کر دلیلیں قائم کریں.
دیکھیے
اس لیے کہ ارشاد رسول یہ بھی ہے کہ علی کی ذات کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی.
کوئی ارشاد رسول ہے اس سلسلے میں؟
ارشاد رسول ہی پیش کر رہا ہوں
جی،
کہ علی ذات حق و باطل فرق کرنے والی ہے. جیسے آپ کے بڑے بڑے علماء نے اس بارے بہت سی روایت نقل کی ہے، من جملہ ان کے شیخ سلمان بلخی حنیفی نے المعدد میں کتاب السبعین فی فضائل امیر المومنین، اسی طرح امام الحرم ابو جعفر احمد ابن عبداللہ شافعی نے 70 حدیثوں میں 12ویں حدیث کو فرد، اور دلیمی نے اسی حدیث کو نقل کیا. سید علی حمدانی نے معدت القربا میں. اس طرح علماء اسلام کی ایک طویل فہرست ہے جہاں جا کے یہ حدیث
مبارک بیان کیجیے.
کہ ان قریب میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا.
جی
اس حدیث کو کنز العمال میں بھی لکھا گیا ہے
جی،
جو کہ آپ کی معتبر ترین کتاب ہے.
جی
کہ ان قریب میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا،
ہاں
بس جب ایسا ہو تو تم لوگ لازمی طور پر علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جو قیامت کے روز مجھ کو دیکھیں گے اور سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے. دو بلند منزلوں میں میرے ساتھ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. بس
جی جی جی، فرق کے لفظ پر آپ نے زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ فرق کرنے والے.
ہاں اس لیے کہ اصولاً وفات رسول کے بعد ایسی صورتحال اور فتنہ عظیم، جب مہاجرین و انصار آپس میں دست و گریبان تھے اور ہر فریق یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ ہم میں سے ہو، گویا ہر ایک بہتے ہوئے دریا سے ہاتھ دھونا چاہتا تھا. ہاں حضرت کے حکم و ہدایت کے مطابق امت والوں کا فرض تھا کہ علی علیہ السلام کو لاتے اور ان کا دامن پکڑتے اور حق و باطل سے جدا کرتے، اور یقیناً ارشاد پیغمبر کے مطابق حضرت علی علیہ السلام ادھر جاتے جہاں حق ہے، کیونکہ حدیث رسول موجود ہے. اب بتائیے
یہ حدیث جو آپ نے فرمایا پیغمبر اکرم کی، یعنی جس طرف علی علیہ السلام ہوتے ادھر حق ہوتا اور دوسری طرف باطل، تو اب یہ حدیث جو آپ نے نقل کی ہے خبر واحد ہے، اور خبر واحد قابل اعتماد نہیں تھی کہ اس پر عمل آمد ہو سکے. مطلب یہ بتائیں اس حدیث کے سلسلے میں.
بہت تعجب ہے کہ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں.
ہم بھول جاتے ہیں
یا آمدن بھلا دیتے ہیں؟
نہیں ایسا نہیں.
خبر واحد کا جواب شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء اہل سنت خبر واحد کو حجت مانتے ہیں. میں نے میزان الاعتدال کا حوالہ دیا امام ذہبی کا.
میزان جی جی
حجت مانتے ہیں خبر واحد کے، لہٰذا اس بنا پر آپ اس روایت کو خبر واحد کہہ کر رد نہیں کر سکتے. علامہ اس کے یہی ایک روایت نہیں بلکہ آپ کے موثق علماء کے طرف سے مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سی روایتیں اس مطلب کو ثابت کر رہی ہے.
جی
بعض کو ہم پچھلی راتوں میں بیان کر چکے ہیں. اس وقت جہاں تک اجازت دیتا وقت اجازت دیتا ہے یادداشت کے مطابق مختصراً صرف راویوں اور کتابوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے مزید تائید کے لیے بجائے ان تمام مستند احادیث کو پیش کرنے کے چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں. من جملہ ان کی ایک حدیث ہے جسے محمد ابن طلحہ شافعی مطلع میں اور امام طبرانی نے کبیر میں اور امام بیہقی نے سنون میں اور نور الدین مالکی نے فضل المہمہ میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے اوسط میں، محب الدین نے ریاض النظرہ میں اور علامہ ہمونی نے فرائد میں اور سیوتی نے در منصور میں، ابن عباس و سلمان و ابو ذر و حذیفہ سے نقل کیا ہے. یہ چاروں راوی ہیں آپ کے پاس کے معتبر ترین راوی ہیں اور صحابہ کبار میں ان کا شمار ہوتا ہے. رسول اللہ نے دست مبارک سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یعنی در حقیقت یہ علی پہلے شخص ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور پہلے شخص ہے جو روز قیامت مجھ سے مصافحہ کریں گے. یہ علی صدیق اکبر ہے، یعنی سب سے بڑے سچ بولنے والے ہیں، اور یہ علی فاروق اعظم ہے جو حق و باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہیں. محمد ابن یوسف کنزی شافعی نے کفایت الطالب کے باب 44 میں اسی حدیث کو ان لفظوں کے اضافے کے ساتھ پڑھا کہ یعنی وہ مومنین کے بادشاہ ہیں، یہ میرے دروازے ہیں جس سے لوگ آتے ہیں اور میرے بعد خلیفہ ہے. یہ مختصر روایتیں جو ہم نے پچھلی بار بھی پیش کی تھی اور پچھلے شب میں آپ پھر یہاں میں پیش کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ پر حجت پوری طرح سے تمام ہو جائے.
جی جی میں آپ کے حوالہ جات کو قلم بند بھی کر رہا ہوں. یہ کہ جو تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے علی کرم اللہ وجہ کے متعلق یہ بتایا کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ علی حق اور باطل کے درمیان رہنے والے تھے. دیکھیں یہ بات تو یقینی ہے کہ کوئی سازش نہیں چل رہی تھی بلکہ حالات چونکہ خطرناک دیکھے لہذا حفاظت اسلام کے لیے تعین میں جلدی کی.
حافظ صاحب یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ابو عبیدہ جرہ مکے کے سابق گورکن وغیرہ کو رسول اللہ کے بزرگ چچا عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب جنہوں نے اس دین کے راستے پہ اپنی زندگی وقف کر دی تھی یا دوسرے صحابہ کرام بنی ہاشم سے زیادہ اسلام کا درد تھا اور جتنی دیر وہاں باتیں بنائی گئی اگر اتنی دیر ٹھہر جاتے یا ابو بکر عمر کو جمع کو باتوں میں مشغول رکھتے تو فوراً ابو عبیدہ کسی اور کو بھیج کر عباس و علی کو اس خطرناک صورتحال سے آگاہ کر دیتے تاکہ جلد وہاں پہنچ جائیں, پھر تھوڑی دیر صبر کر لیتے, وہ بزرگوار آ جائیں تو اسلام ہاتھ سے نکل جاتا. اگر ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا تو اس کی روک تھام ہو ہی نہیں سکتی. انصاف سے کام لیجیے, اگر تھوڑا صبر کر کے کم از کم بنی ہاشم اور بزرگان صحابہ کو میں عباس و علی کے تخیفہ میں بلا لیتے تو تینوں اشخاص ابو بکر عمر اور ابو عبید اگر حق بات کہتے تو ان کی طاقت اور بڑھ جاتی, اسلام کے اندر اتنا اختلاف رونما نہ ہوتا. آج 1350 سال کے بعد ہم اور آپ برادران اسلامی اس جلسے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آتے بلکہ تمام قوتوں کو متحد کر کے دشمنوں سے ٹکراتے.
جی جی
کہیے نواب صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
قبلہ صاحب آخر سبب کیا تھا کہ ان لوگوں نے اس قدر جلدی کی؟ اب اقول آپ کے حاضرین مسجد خان رسول کو بھی خبر نہیں تھی.
نواب صاحب اتنی جلدی کرنے کا سبب ختم یہی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر تمام مسلمانوں کے آنے کا انتظار کریں گے یا کم سے کم لشکر اسامہ کی سربراہوردہ ہستیاں مدینے کے اندر موجود بزرگ اصحاب اور بنی ہاشم وغیرہ سے سب جمع ہو کر مشورے میں شرکت کریں گے تو نامزدگی کے وقت صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام آتا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی, اس لیے کہ تمام کمالات اور فضائل میں علی سب سے افضل تھے جیسا کہ میں نے سابقہ شبوں میں مدلل اور مستند روایتوں کے ذریعے اس کا تعین کیا ہے. آپ کے اکابر علماء جیسے طبری ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے کہ عمر کہتے تھے کہ ابو بکر کی خلافت جلدی میں اچانک قائم ہو گئی ہے, خدا خیر کرے.
دیکھیے آپ لوگوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی بھی تردید کر دی کہ نبوت اور سلطنت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اب بتائیے کیا 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 جائے گی؟ اتنے بڑے بزرگ ہستی خلیفہ کی آپ نے اس قول کی تردید کر دی اور تردید کرتے ہوئے آپ نے خوف خدا بھی نہیں کیا, بتائیے یہ آپ نے کیسے تردید کی, کس اسناد کے ذریعے تردید؟
آپ کی یہ دلیل کہ خلیفہ عمر کی سند سے کہ نبوت و سلطنت ایک خاندان میں جمع نہیں ہوتی تو یہ بھی آیت سورہ 57 اور آیت نشان 4 یعنی سورہ نساء
سے آیت نمبر 4
نس سری سے عمر کا قول باطل ہو جاتا ہے.
کیسے باطل ہوتا بتائیے آیت کا؟ تو
ارشاد ہے کہ ہم ام یحسدون الناس علی ما یاتہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم و کتابا و الحکمہ و ملکن عظیم, یعنی کیا خدا نے جو کچھ ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا نہیں کیا اس پر لوگ حسد کرتے ہیں, پس یقیناً ہم نے ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی اور زبردست حکومت و سلطنت بھی عطا کی. پس اس آیت شریفہ کے حکم سے ان کی دلیل مردود اور باطل ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو سلطنت بھی دی نبوت بھی دی. اگر حضرت موسیٰ کے بھائی جناب ہارون خلافت موسیٰ سے برطرف ہیں تو علی بھی خلافت انبیاء سے محروم ہو سکتے ہیں. اگر بحکم قرآن موسیٰ و ہارون علیہ السلام نبوت و خلافت جمع ہوئی تو خطان محمد و علی علیہ السلام بھی جمع ہوں گے. چنانچہ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں حدیث منزلت اس کی گواہ ہے.
جی
تو یہاں پہ ان کا قول رد ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو سلطنت بھی دی گئی نبوت بھی دی گئی.
جی
شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے قبلہ و کعبہ آپ نے کس دلیل سے یہ فرمایا کہ صرف علی ابن ابی طالب کرام اللہ وجہ کی پیروی کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائےوں اور اجماع کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے تھا؟
اول تو ہم نے یہ کہا ہی نہیں, صحابہ کی رائے اور ان کا اجماع قابل احترام نہیں ہے. البتہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم نے جو ہی صحابی کا نام سنا بس چاہیے کہ وہ کوئی منافق ہی ہو یا ابو ہریرہ ہی ہو جن کو خلیفہ عمر کوڑے سے مارتے تھے اور کذاب بہت جھوٹا کہتے تھے تو فوراً زانو ادب طے کر دیتے. لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک وہی صحابی محترم ہے, وہی صحابی محترم ہے اور اسی کے قدم آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے جس نے رسول اللہ کو مصاحبت کے شرائط پورے کیے ہوں, ہوا و حوث کا بندہ نہ رہا ہو اور احکام خدا و رسول کا آخر عمر تک دیانتداری سے پابند رہا ہو, انہی کو صحابی مانتے ہیں.
کیا شرائط ہیں؟ یہ صحابی توبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مطلب یہ بتائیے کہ واضح دلائل دیجئے کہ تخلیفہ میں ابو بکر کی بیعت پر کوئی اجماع نہیں ہوا تھا.
جی واضح. دوسرے ہم یہ بات جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ واضح دلائل پیش کر دیجئے.
جی
تو آپ کے سامنے ثابت دلائل ہو چکے ہیں تخلیفہ میں خلافت ابو بکر خلیفہ ابو بکر کی بیعت پر کوئی اجماع نہیں ہوا تھا. امت کا اجمالی رائے سے ان کی خلافت مسلم ہو جائے. اب اس کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی قاعدے کا جواب ہو تو بیان فرمائیے.
جی تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی غفلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہم اس روز موجود نہیں تھے کہ دیکھتے کہ وہ لوگ کس دشواری میں پھنسے ہوئے تھے, لیکن آج جبکہ ہمارے سامنے ایک طے شدہ عمل ہے چاہے وہ اجماع رفتہ رفتہ واقع ہو, ہم کو اس کے مقابلے میں اختلاف کی آواز نہ اٹھانا چاہیے بلکہ سر تسلیم خم کر کے جس راستے سے وہ گئے ہیں اسی راستے پہ گامزن ہونا چاہیے.
خوب شیخ صاحب خوب مرحبا, آپ کے استدلال پر تو آفرین. خیال اور عقیدے پر کہ آپ خامخواہ ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ مقدس دین اسلام ایک بھیڑیا احسان مذہب ہے جس میں
نہیں,
اگر دو تین آدمیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر کوئی منصوبہ بنایا اور چند اشخاص نے ان کی حمایت میں ہلڑ مچا دی تو آپ سارے مسلمان کا فرض ہو گیا کہ آنکھیں بند کر کر اس پر عمل درآمد ہو کے ان کو قبول کر لیں. کیا خاتم النبیین کے پاک دین کا یہی مطلب ہے؟ جبکہ صریحاً آیت سورہ 19 سورہ زمر دعائے نشان 35 میں آیت کریمہ موجود ہے, پہلے ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول ان بندوں کو میرے لطف و رحمت کی بشارت دے دیجئے, جو بات سنتے ہیں بس اس میں سے بہتر کی پیروی کریں, یعنی تحقیق کر لیتے ہیں, اندھی تقلید نہیں کرتے.
جی
حالانکہ اسلام ایک تحقیقی دین ہے, تقلیدی دین نہیں ہے.
نہیں وہ تو بے شک ہے,
وہ بھی ابو عبیدہ گورکن معروف بجراح کی تقلید. رسول نے خود ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے, ہم کو پتا دے دیا ہے کہ جس وقت امت دو گروہ میں بٹ جائے تو تم ان دونوں میں سے کی طرف جائیں تاکہ نجات پا سکیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس دلیل سے امیر المومنین کی پیروی واجب ہے تو اس کا جواب کھلا ہوا ہے کہ آیات قرآنی اور آپ معتبر کتابوں میں درج موثق حدیثوں کی دلیل ہے. من جملہ ان روایت و نصوص جن کے ماتحت امت مجبور ہے کہ حوادث و انقلابات میں حضرت علی کی پیروی کریں, عمار ابن یاسر کی مشہور حدیث جس کو آپ کے بڑے بڑے علماء جیسے حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں
جی
اسی طرح محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیر میں اور بلاذر تاریخ ہمونی نے وساحد میں اس روایت کو لکھا. آپ کے دوسرے موثق نے ابو ایوب انصاری سے مفصل حدیث نقل کی جس کو مکمل بیان کرنے کا وقت, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے ابو ایوب سے سوال کیا بلکہ ان پر اعتراض کیا کہ تم علی ابن ابی طالب کے طرفدار کیوں بن گئے, ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی, انہوں نے جواب دیا کہ ایک روز میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا, عمار ابن یاسر وارد ہوئے, حضرت سے سوال کیا, حضرت نے گفتگو کے ضمن میں فرمایا کہ اے عمار اگر تمام لوگ ایک راستے پر جائیں, بہت توجہ سے سنے قبلہ اس حدیث
جی جی
یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوتی ہے
جی,
اور معتبر روایتوں سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں
جی
کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اے عمار اگر تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک راستے پر جائیں اور تنہا علی ایک راستے پر جائے تو تم علی ہی کے راستے پر چلنا, دوسروں سے بے نیاز ہو جانا, اے عمار علی تم کو ہدایت سے برگشتہ نہ کریں گے اور ہلاکت کی طرف نہ لے جائیں گے, اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا کی اطاعت. اب اس محکم دلیل کے بعد اس موضوع پر گفتگو کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو حافظ
جی. دیکھیں آپ جیسے شریف انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ شیعہ عوام کے الفاظ اور عقائد کو زبان پر جاری کیجیے, جو کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ کو جبرن کھینچتے ہوئے لے گئے, یعنی بیعت کے سلسلے میں کھینچ کر کے گلے میں رسی ڈال کر کے لے گئے. اس سلسلے میں جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں سوال کر سکتا ہوں کہ جبرن علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے, ان کو قتل کر دینے کی دھمکی دی, حالانکہ ان جناب نے انہیں ابتدائی دنوں میں انتہائی خواہش اور رغبت کے ساتھ ابو بکر کی خلافت قبول کر لی تھی, اب کیوں کھینچ کر لے کر جائیں گے وہ؟ اب بتائیے آپ.
حافظ صاحب آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام اور ہاشم نے فوراً بیعت کی, تو میرا خیال ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.
ایسا نہیں,
اس لیے کہ عام طور پر آپ کے مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی بیعت جناب فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد ہوئی, یہ صرف اور صرف آپ کے علماء نے لکھا اور بعض علماء نے, سب نے اس کو نہیں لکھا. اب آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے کی تو یہ بالکل غلط بات, اور دوسرے آپ ہی کی معتبر کتاب علی امامت و سیاست میں ابن خطبہ دن وری نے نقل کیا روایت کو, یعنی علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی یہاں تک کہ فاطمہ کا انتقال فرمایا. آپ کے بعض علماء نے وفات فاطمہ زہرا سے وفات رسول اللہ علیہ وسلم کے 75 روز, یعنی جیسے خود ابن خطبہ لیکن بالعموم آپ کے مورخین حضرت کی وفات کے 6 مہینے بعد سمجھتے ہیں, جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی اور بنی ہاشم کی بیعت خلافت کے 6 مہینے بعد ہوئی. آپ کی کتابوں کی روح سے, اور بھی بعض کتابوں کی روح سے, ہر کتاب سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. اب آپ بیان
جی کہ ہمارے علماء نے کہاں یہ کہا کہ علی کرم اللہ وجہ کو جبرن کھینچا اور ان کے گھر میں آگ لگائی, جیسا کہ شیعوں کے یہاں مشہور ہے کہ اپنے مجالس میں جوش و خروش سے بیان کرتے ہیں, نیز یہ کہہ کر کہ لوگوں کے جذبات کو بھارتے ہیں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی, ان کا حمل ساخت کیا. چاہیے کیا کہتے ہیں سلسلے میں آپ؟
اب ایک اہم گفتگو کی طرف حافظ صاحب آپ نے مجھ کو لایا ہے.
جی جی بسم اللہ.
پہلے تو یہ بات گوش گزار کر دیں کہ حضرت علی نے کسی کی بیعت نہیں کی, کسی منزل پہ بیعت نہیں کی. دوسرے یہ کہ یہ روایت جو ہمارے مجالس میں ہمارے ذاکرین علماء پڑھتے ہیں اور جوش و خروش سے ہی پڑھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا دختر رسول کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لائی گئیں, یہ روایتیں جو ہے آپ ہی کی کتاب سے ہیں. محترم حضرات, یا تو واقعی آپ کا مطالعہ بہت کم ہے یا عادتاً خزدن اپنے اسلاف کی پیروی میں بجائے مظلوم شیعوں کی عوام کی نگاہوں میں محتمم کر کے ایسے جملے اپنے بزرگوں کی پاک دامن دکھانا چاہتے ہیں. لکھتے ہیں کہ یہ روایتیں شیعوں نے بنائی ہے, خصوصاً سلطنت صفویہ کے زمانے میں. ابو بکر کے حکم سے عمر ایک مجمع کے ساتھ علی کے دروازے پر آگ لے کر گئے اور علی کو قتل کی دھمکی دے کر شور و سراسر کے ساتھ کھینچتے ہوئے بیعت کے لیے مسجد میں لائے. حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان تاریخی قصوں کو صرف شیعوں نے درج نہیں کیا بلکہ آپ کے انصاف پسند اکابر علماء و مورخین نے بھی لکھا. البتہ بعض نے تعصب کی وجہ سے اعتراض کیا. اگر آپ چاہیں تو وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے معتمد علماء سے چند روایتیں اس وقت پیش نظر ہیں ثبوت کے لیے نقل کر دوں تاکہ صاحبان انصاف کو معلوم ہو جائے کہ ہم بے قصور ہیں اور جو کچھ ہم نے کہا وہ آپ ہی کے علماء نے.
فرمائیے فرمائیے, ہم حاضر ہیں سننے کے لیے آپ کی دلائل.
حافظ صاحب پہلے یہ دیکھیے, حافظ ابو جعفر بلازری احمد ابن یحییٰ بغدادی المتوفی 279 ہجری, یہ 279 ہجری کے مشہور مورخ ہے جو بنی عباس کے درباری تھے, احمد ابن یحییٰ بلازری جو آپ کے ایک موثق محدث ہیں اور مشہور مورخ ہے. اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ جب ابوبکر نے حضرت علی کی بیعت طلب کیا تو آپ نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے عمر کو بھیجا, وہ آگ لے کر آئے گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ نے دروازے کے قریب آ کر فرمایا کہ اے پسر خطاب, کیا تم مجھ پر گھر جلا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, جو کچھ تمہارے باپ لے کر آئے ہیں اس میں یہ عمل بہت موثر ہے. اسی طرح ابن ابی الحدید نے اور محمد ابن جریر طبری جو آپ کے معتبر ترین مورخ روایت کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ ابن قزیر سلمہ ابن اسلم اور ایک جماعت کے ہمراہ علی کے دروازے پہ عمر آئے, عمر ابن خطاب آئے اور کہا باہر نکلو ورنہ ہم گھر کو تمہارے اوپر جلا دیں گے. اسی طرح ابن خزاں نے اپنی کتاب ازرول میں زید ابن اسلم سے روایت کی, اس نے کہا کہ ان لوگوں میں سے جو عمر کے ہاں لکڑیاں اٹھا کر فاطمہ کے دروازے پر گئے, جب علی اور ان کے اصحاب کیا تو عمر نے فاطمہ سے کہا کہ جو شخص اس کے گھر کے اندر ہو اس کو باہر نکالو ورنہ گھر والوں کو جلائے دیتا ہوں. اس وقت علی و حسنین فاطمہ صحابہ بنی ہاشم کی ایک جماعت گھر کے اندر موجود تھی. فاطمہ نے فرمایا کیا تم مجھ پر اور میرے بچوں پر گھر جلا دو گے؟ کہا ہاں خدا کی قسم, یہاں تک کہ سب باہر آ کر خلیفہ رسول کی بیعت کر لو. اسی روایت کو کنز العمال میں بھی لکھا گیا اسناد کے ساتھ, اور علامہ ابن عبد الربا نے جو آپ کے مشاہیر علماء میں سے اخد الفرید میں جلد 7 صفحہ 63 میں لکھتے ہیں, علی علیہ السلام اور عباس فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر نے عمر سے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو لاؤ اور آ کر اگر انکار کرے تو ان سب سے جنگ کرو. پس عمر آگ لے کر آئے تاکہ فاطمہ کا گھر جلا دیں. فاطمہ دروازے پر آئیں, فرمایا آئے پسر خطاب, کیا تم میرا گھر جلانے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا. اسی طرح ابن ابی الحدید نے اور سب سے اہم مطبع مصر علامہ جوہری کی کتاب سخیفہ جو مصر سے چھپی ہے, سخیفہ بنی سعادہ کا قصیہ تفصیل سے نقل کیا, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے. زبیر بھی ان کے ساتھ تھے اس لیے کہ وہ اپنے کو بنی ہاشم میں شمار کرتے تھے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ زبیر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں تک کہ ان کے لڑکے بڑے ہوئے اور ان کو ہم سے برگشتہ کر دیا. پس عمر ایک گروہ لے کر اسید اور سلمہ کے ہمراہ جناب فاطمہ کے گھر پر گئے اور کہا باہر نکل کے بیعت کرو. لوگوں نے انکار کیا, زبیر تلوار کھینچ کر باہر نکل آئے. عمر نے دیکھا کہ اس کتے کو پکڑ لو, یعنی زبیر کے اترے. ابو سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار پکڑ دیوار پر دے ماری. اس کے بعد علی کو جبر و تشدد کے ساتھ کھینچتے ہوئے ابو بکر کی طرف لے چلے. بنی ہاشم بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے. اس قسم کی کئی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں دختر رسول فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کی متعلق اور حضرت علی کے گلے میں رسن ڈال کے مسجد میں لانے کی روایتیں ملتی ہیں. اس کی اہم روایتیں محمد عبداللہ ابن مسلم ابن خطبہ دینیوری, ان کی کتاب معارف ابن خطبہ میں یہ پوری روایت جو آپ کے اکابر علماء میں سے آئی ہے، اور ساتھ ہی مشہور کتاب خلفائے راشد، دولت خلفائے راشدین اور دولت بنی امیہ، معروف الامامت وصیات، اس میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ جب ابوبکر کو معلوم ہوا کہ امت کی ایک جماعت ان کی بحث سے انحراف کر کے حضرت علی کے گھر میں جمع ہوئی ہے تو عمر کو ان کی طرف بھیجا، عمر نے آ کر ان کو آواز دی لیکن لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا تو انہوں نے گھر کو آگ لگا دی، اور وہ جیسے ہی آگ بھڑکی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے۔ یہ ساری روایتیں آپ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت آپ کو خدا کا واسطہ دے کر انصاف چاہتا ہوں، کیا اجماع کے یہی معنی ہے کہ اصحاب پیغمبر کو اہانت، دودھ کب اور زبردستی کے ساتھ قتل اور گھر پھونکنے کی دھمکیاں دے کر بیعت کے لیے لے جائیں؟ اس کا نام اجماع رکھیں ارباب انصار، اگر آپ حضرات تعصب سے ہٹ کے ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس روز کی شعبدہ بازی بھی آج ہی کے مانند تھی، جس کی مثالیں اکثر ملتی ہیں۔ چند اشخاص ایک آدمی کا ساتھ پکڑے شور و شنب ہنگامہ برپا کر کے اس کو ریاست یا سلطنت کی کرسی تک پہنچا دیں اور بات کو کہتے ہیں کہ قوم نے ان کو منتخب کیا ہے، تو اس روز بھی چند بازیگروں نے پارٹی بنا کر ایک آدمی کا انتخاب کر لیا، اور بعد میں شروع ہوگا اہانت، آتش زنی اور قتل و خون کی دھمکی دے کر دوسروں کو بیعت کے لیے مجبور۔ تعجب یہ ہے کہ ہم سے بھی فرمائش ہے کہ اندھے بہرے اور نادان بن جاؤ، اس لیے تاریخ پر قطعی دھیان نہ دو، کوئی تحقیق نہ کرو، چاہے جو کچھ بھی کیا ہے لیکن سب کو نیک سمجھو اور اندھا دھن تصدیق کر دو کہ اجماع واقع ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ بے بنیاد محمل ہیں۔
جی 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 سمجھے، آپ کلات میں کبھی تو ہو رہی ہے اس کے جوابات سے، لیکن باتیں اور بھی باقی ہے۔ یہ جو روایتیں آپ نے بتائی ہے، یہ روایتیں بتاتی ہے کہ ڈرانے دھمکانے اور مخالفین خلافت کا مجمع منتشر کرنے کے لیے آگ لائے تھے، حالانکہ یہ شیعوں نے گھڑ دیا یہ بات کو کہ گھر میں آگ لگا دی، گھر میں آگ لگا دی۔ ارے نہیں لگائی گھر میں آگ، دروازے سے اور دیوار کے درمیان جو محسن کا ششماں حمل ساخت ہو گیا، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ بات یہ حقیقت مبنی ہے۔
میں نے عرض کیا تھا کہ تنگی وقت کی وجہ سے اختصار کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے مفصل روایتیں نقل کرنے سے گریز کیا، ورنہ اس بات میں بھی روایات بہت ہے، خود آپ کے علماء اکابر علماء نے لکھی کثیر تعداد، نمونے کے طور پر اور ثابت کرنے کے لیے کہ ہم موحد اور روز جزا پہ ایمان رکھنے والے شیعہ ہیں، دروغ گوئی سے کام نہیں لیتے، نہ کسی جال سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ پیش کیے دیتا ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ مقبول فریقین شیعہ سنی مشہور عالم فاضل مورخ ابو الحسن حسین مسعودی، یعنی مروج الذهب المتوفی 346 ہجری کی کتاب، اسی طرح اثبات الوصیہ کی طرف رجوع فرمائیں، جس میں اس روز کے مفصل واقعات درج کیے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ پس علی علیہ السلام پر ہجوم کر لیا، ان کا دروازہ جلا ڈالا، ان کو زبردستی گھر سے باہر نکالا، اور سید زنان جناب فاطمہ زہرا کو دروازہ اور دیوار کے درمیان اس طرح دبا دیا کہ محسن کا حمل ساخت ہو گیا۔ یہ مروج الذهب میں روایت لکھی، جو کہ معتبر ترین تاریخ ہے، آپ کے تمام علماء اس کی وساخت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، تاریخ ہرگز گم نہ ہوگی، اگر بعض جانبداری سے کام لے تو اس تحریر سے پرہیز کریں، دوسرے انصاف پسند حضرات بھی جو درج کر کے رہیں گے۔ اس خاطر حمل کا سانحہ تاریخ کے اندر اظہر میں شمس ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اپنے خلفاء کی محبت میں پردہ پوشی اور اس سے کام لینے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ حقیقت بے اختیار ان کی زبان قلم پر آ گئی، اور ہمارے دعوے کے ثبوت میں ایک سچا گواہ بن گئی. ملاحظہ فرمائیے, شرح نہج البلاغہ جلد 7 صفحہ 351, مطلب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ابن ابی الحدید نے لکھا کہ جب میں نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب شیخ کے سامنے یہ روایت نقل کی کہ جس وقت رسول خدا کو یہ اطلاع دی گئی کہ حبار ابن اسود نے آپ کی دختر زینب کی ہماری پر نیزے سے حملہ کیا, جس کے خوف سے زینب کا حمل ساخت ہو گیا, تو حضرت نے اس کا خون وہاں مانگا. ابو جعفر نے کہا کہ اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو یقیناً اس شخص کا خون بہا بھی حلال کر دیتے جس نے فاطمہ کو خوف زدہ کیا, یہاں تک کہ ان کا حمل ساخت ہو گیا. نے صلاح الدین خلیل ابن بائے کے سندوی نے باقی الوافیات میں حرف علیف میں ابراہیم ابن سیار ابن ہانی بصری معروف نظام معتزلی کے کلمات و عقائد نقل کیے, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نظام نے کہا کہ عمر نے بیعت کے روز حضرت فاطمہ کے بدن پر ایسی ضرب لگائی کہ محسن ان کے شکم سے ساخت ہو گئے. وافی بالوفیات, یہ خلمی جلد حاجی حسین آقا ملک کتب خانہ تہران میں موجود ہے, لہذا آپ حضرات اپنے بزرگوں کی پیروی میں بلا وجہ شیعہ قوم کو بدنام نہ کیجیے.
کہ آخر اس قسم کی روایتیں نقل کرنے سے نتیجہ کیا ہے سوائے باہمی نفاق و عداوت اور اختلاف پیدا کرنے کے؟ قطعاً ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں نکل رہا. جب فائدہ ہی نہیں ہے اس میں, نفاق و عداوت, دشمنی, اختلافات, اس ہٹ کے کیا راستہ ہے بتائیے؟ ایسی روایتوں سے اجتناب کیجیے. بہت سی روایتیں مل جائیں گی سمجھیے آپ, مگر روایتوں کو لے کر کے بیٹھیں گے نہیں کہ یہی روایت حق ہے, یہی روایت سچ ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. بہتر ہے کہ اور روایتوں کی طرف توجہ کریے.
حافظ صاحب, اولاً بہتر تو یہ ہے کہ اپنے علماء و مورخین پر یہ اعتراض کیجیے جنہوں نے اس روایت کو لکھا.
اچھا, کیا لکھا؟
یہ جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہے آپ ان پر اعتراض کیجیے, انہوں نے تاریخ میں لکھی اپنی کتابوں کو ان روایت سے کیوں زینت, ورنہ حق چھپا نہیں رہتا اور تاریخ مہو نہیں ہوتی. آخرکار ہر قوم و ملت میں کچھ پاک نفس اور انصاف پسند بیلوس افراد پیدا ہوتے ہیں جو حقائق پیش کرتے ہیں, جیسے آپ کے منصف مزاج. علماء کو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کر کے حقیقتوں کو ظاہر کر دیا. دوسرے, آپ کا یہ فرمانا کہ تم کیوں کہتے ہو اور کیوں لکھتے ہو, بدہی چیز ہے کہ ہمارا یہ کہنا اور لکھنا آپ کے ان کش فہم مطلب پرست افراد مورخین اور مصنفین کے حملوں اور تہمتوں کے جواب میں دفاعی حیثیت رکھتا ہے, جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے ہمارے ناواقف بھائیوں کو بہکاتے ہیں. مومن اور موحد کی یا جماعت کو کافر و مشرک اور ملحد مشہور کرتے ہیں. اس قسم کے حالات اور تاریخی واقعات کو شیعوں کی من گھڑت بتاتے ہیں اور سادہ طبیعتوں کو غلط الزامات کے ذریعے مقدر بناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو حقائق بیان کرنے سے کیا نتیجہ ہے, تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نہ کہیے تاکہ ہم بھی نہ کہیں, آپ نہ لکھیے تاکہ
یہ کیا بات نہ لکھیں.
حق اور واجبی حقوق کو حمایت فرض ہے.
جی,
ہم خود نہیں کہتے, آپ ہم کو کہنے پر مجبور کرتے ہیں. اب اسی رات میں اگر آپ نہ فرماتے کہ یہ شیعہ عوام کے عقائد ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو میں پردہ اٹھانے پہ مجبور نہ ہوتا اور حضرات حاضرین جلسہ کو یہ نہ بتاتا کہ جیسا آپ نے سنا یہ شیعہ عوام کے عقائد نہیں ہیں بلکہ حق و علماء اہل سنت جماعت کے اعتقادات. چنانچہ ان میں سے نمونے کے طور پر کچھ عرض بھی کرنا پڑا. ہم شیعہ لوگ خالص موحد ہے اور کتاب و سنت عقل و اجماع کی روشنی میں صرف صحیح عقائد کے حامل.
ذکر قبلہ, آپ کی ان باتوں پر حیرت اور تعجب ہے, اس لیے کہ علماء شیعہ کی خاص کتابوں میں
ایسی روایتیں موجود ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور پورے پورے شیعوں کی جسارت و گناہوں میں ان کی بے اعتنائی و بے پرواہی کا باعث ہوتی ہے. اس قسم کے روایات قطعاً موضوع ہیں اور ان سے امت کے اخلاق بگڑنے کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں. آپ لوگ بھی ان سے منع نہیں کرتے, بتائیے.
تو جو روایتیں غلط ہے, موضوع ہے, موجب فساد ہے, ان کو ذرا بیان بھی فرما دیجئے.
دیکھیے, آخوند ملا محمد باخر مجلسی اصفہانی جو آپ کے بزرگ علماء میں سے ہیں, بحار الانوار کی اکثر جلدوں میں ایسی روایتیں درج کرتے ہیں جن میں سے فی الحال ایک تعجب خیز حدیث میں پیش نظر ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا. نیز نقل کرتے ہیں کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام پر روئے جنت اس کے لیے واجب ہے. اور اس طرح کے بہت سے روایات میں نے دیکھے ہیں جن سے امت میں فساد پیدا ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے شیعوں میں جسارت اور گناہوں کی طرف سے بے پرواہی ہوتی ہے. اب بتائیے کہ چاہے جیسا گناہ کرے جیسا گناہ کرے, ان کو یہ امید ہے کہ چونکہ علی کے محبت رکھتے ہیں, علی کو دوست رکھتے ہیں اور معاصی سے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا, یا اس خیال سے ہر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک قطرہ آنسو ہمارے گناہوں کو دھو دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ کیا بات ہو گئی؟ ارے جب لوگوں میں یہ بے قاعدہ امید کافی بڑھ جاتی ہے تو رفتہ رفتہ بدکاری اور بد اخلاقی پھیلی جاتی ہے. چنانچہ ہم شیعوں کے اکثر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں شیعوں کے اکثر ایسے لوگوں کو کہ جو سال بھر گناہوں میں غرق رہنے کے بعد ایام عاشورہ میں عزاداری مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ دس دن ختم ہونے کے بعد عزاداری کے اثر سے ہم اس طرح گناہوں سے باہر آ جاتے ہیں جیسے پیدائش کے روز تھے. اب بتائیے کیا جواب ہے اس کے پاس قبیلہ صاحب؟
حافظ صاحب, آپ حضرات نے یہاں پہ بہت بڑا دھوکہ کھایا.
کیسے؟
دیکھیے, بعض شیعہ عوام کا ارتکاب گناہ اس طرح کی حدیثوں سے وابستہ ہے. تو فرمائیے, برادران اہل سنت جن کے اعتقادات آپ جیسے حضرات کی رہنمائی کے بعد ان حدیث کے برخلاف ہیں, کس لیے گناہ اور بدکاریوں میں غرق بلکہ علل اعلان معاصی میں مبتلا رہتے ہیں؟ بتائیے, علماء بلاد اہل تسنن میں ان کے خاص خاص شہروں جیسے مصر, اسکندریہ, شام, بیت المقدس, بیروت, عمان, حلب, بغداد, بصرہ, اشارہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جن کو میں نے دیکھا ہے, جہاں اکثریت بلکہ بعض بعض شہروں اور قصبوں میں پوری پوری آبادی اہل سنت کی ہے, تمام چھوٹے بڑے عمومی خود خانوں میں مختلف اقسام کا جوا رائج ہے جو ان کی عادت اور طبیعت ہے, ثانیان بن گیا. اور اسی کے علاوہ دوسرے گناہ بدعمالیوں میں ہمیشہ سرشار رہتے ہیں. علماء اہل سنت اس کے گواہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اہل سنت کا کئی ملکوں میں جن میں قمار بازی, شراب نوشی, رقص و سرور, باقاعدہ حرام کاری کے اڈے اور دوسرے فحش حرکات جن کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے ہر جگہ موجود ملیں گے. اگر ہم بھی آپ کی طرح نکتہ چینی اور ہلا بازی کرتے تو کہہ دیتے کہ بلادران اہل تسنن بدکاری, زنا, لواتا, شراب اور جوئے وغیرہ کا اس قدر رواج اور احکام دین میں ان کی اس قدر جسارت اور لوبالی پن کے اماموں اور فقیہوں کے بیجا فتوے کی وجہ سے ہے. مثلا کتے کی طہارت کا حکم, اس کا گوشت حلال جاننا, منی و سکرات و حرام سے